الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نہیں موبائل بند کر لیں کسی کے پاس ہے تو یہ بھی بند کر لیں اس سے بہت حرج و باقی ہوتا ہے یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیات ہیں اور سورہ فاتحہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کا پڑھنا واجب ہے اگر آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو امام کے پیچھے ہو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امام کے بارے میں اذا قرأ فانصتوا جب امام پڑھ رہا ہو تو تم خاموش رہو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے صحیح مسلم میں اور فرماتے ہیں صحیح عندی میرے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے کہ امام جب پڑھ رہا ہو تو ہم خاموش رہیں امام مسلم فرماتے ہیں صحیح عندی لہذا یہ مسئلہ تو طے ہو اذا من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ جس کا امام ہو تو امام کی قرات بھی اسی کی قرات ہے امام کی قرات اسی کی قرات ہے انفرادی طور پہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور اس کے اندر یہ آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ ہمیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے صراط مستقیم سیدھا راستہ اس پر چلائیے اور صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا صراط مستقیم کی وضاحت بڑے عجیب انداز سے اللہ تعالی نے فرمائی ہے ایجابن بھی اور سلبن بھی دیکھیے جیسے کوئی آپ سے کہے فلاں کام کرنا ہے تم کو فلاں کام کرنا ہے یہ بھی کافی ہے لیکن اگر وہ یہ کہے دیکھو اس کام کو ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا تو یہ مزید وضاحت اور رہنمائی ہو گئی تو ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا ہے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے صراط مستقیم کی کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کی بھی وضاحت فرما دی صراط الذین انعمت علیہم یہ کیا ہے صراط مستقیم اور کیا نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وضاحت فرما دی کہ ہم کو سیدھا راستہ چلائیے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنے انعامات برسائے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب علیہم مشہور تفسیر کے مطابق اس سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین سے میں ضالین سے مراد نصارہ ہیں یہودیوں اور نصرانیوں کے طریق پر ہمیں نہ چلائیے اچھا بھائی پھر چلائیے تو کون سے طریق پر صراط مستقیم پر پھر صراط مستقیم کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے تو اللہ تعالی نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا لمبی چوڑی تفصیل نہیں سورہ یاسین کا شروع میں دیکھیے ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بے شک آپ رسول ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں على صراط مستقيم على صراط مستقيم آپ صراط مستقيم پر ہیں. لہذا معلوم ہوا جس راستے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر گئے وہی راستہ صراط مستقیم ہے. بس یہ تفصیل ہے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. جتنے فرزانے, فرزانے کہتے ہیں اللہ کے احکامات میں عقل کو لڑانے والے. عقل اگر عقل فیصلہ کرتی ہے تو ٹھیک, ورنہ نہیں چلتے اس پہ, اس حکم کو پورا نہیں کرتے. کتنا بڑا طبقہ ہے جو قربانی نہیں کرتا, کہتے ہیں کیوں کیوں خون بہائیں کسی جانور کا. تو وہ کہتے ہیں کسی جانور کا کیوں خون بہائیں. شیطان عجیب راستوں سے مار دیتا ہے, راستہ روکتا ہے, راستہ مار دیتا ہے آدمی کا. تو یہ ہے فرزانے. تو لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وہاں جنوبی افریقہ میں سے بھی مجھے یاد آیا, حضرت نے فرمایا کہ کچھ سناؤ تم, مجھ سے فرمایا یہاں آ کے بیٹھو آگے, تم تو جوان ہو. تو میں نے عرض کیا حضرت یہ جو اشعار ہیں ان پر کچھ میرے بھی ہوئے, میں بھی سنا دوں. اچھا چلو وہی سناؤ. تو تین شعر میں نے سنائے اس موقع پہ, تو حضرت کو بہت پسند آئے. حضرت نے فرمایا یہ لکھو, سب سے فرمایا لکھو ان کو. ہاں دو شعر ہوئے تھے کہ خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا صرف جو پینے گئے کھانے گئے. کھانے پینے جاتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے, کھانا پینا مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں ملتے وہاں پہ. تو صرف خانقاہ میں بھی انہیں کچھ نہ ملا صرف جو پینے گئے کھانے گئے. پا کے لوٹے وہ خدا کو بالیقین اہل دل تک جو خدا پانے گئے. اللہ کو پانے کے لیے جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں یا ان کے غلاموں کے پاس جاتے ہیں, وہ ایک دن آتا ہے, ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کو لے کر لوٹتے ہیں اپنے گھر میں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق. جو ہمارے دل پر حسینوں کا نقش تھے وہ سب مٹا دیا آپ نے. اور اللہ کا جمال ہمیں دکھایا, آنکھوں کو نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق. آنکھوں کو آنکھیں, دل کو میرے دل بنا دیا. آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے, نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا. جو اللہ کے درد سے واقف نہیں ہے, کون بچہ بول رہا ہے دیکھو ذرا. نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا, یہ جو بالکل اللہ کے درد سے واقف ہی نہیں تھا کہ اللہ کی محبت کا درد کیا ہوتا ہے, وہ آج دل پر گناہ سے غم اٹھانے, ایسا غم اٹھاتا ہے دل پر گناہ سے بچنے کا کہ تڑپ رہا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا. تو آہن کو سوزے دل سے کیا نرم, آپ کے دل کا جو سوز تھا اس سے اثر پڑا. آنکھوں نہ آشنائے درد کو بسمل بنا دیا. اور آگے جو ہے نا یہ, اس پر مجھے یہ اشعار یاد آئے تھے. مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے. میں نے عرض کیا نا ایک دن ایسا آتا ہے. مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, ست شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھکاری بنا دیا. کہاں سے بنا رہی ہے؟ مناسب نہیں ہے بھائی. دیکھو جب یہ یہاں پہ ایک مجلس ہو رہی ہے دین کی بات, تو تھوڑا دور جا کے پڑھیں تاکہ آواز نہ آئے. بھائی آگے آ جائیں, اس کو بھی پور کر لیں. تو مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, ست شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. آج وہ دن آ گیا کہ میں دامن بھرے ہوئے جاتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کا بھکاری بنایا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم ولا الضالین کی تو تشریح یہی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں, ضالین سے مراد نصارہ ہیں. ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے. اور ہمیں چلائیے تو کس پر چلائیے؟ صراط مستقیم پر چلائیے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جس پر حضور چل کر گئے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور حضور کے غلام چل کر گئے ہیں, صحابہ چل کر گئے, تابعین چل کر گئے, بعد کے آنے والے لوگ چل کر گئے. بس اسی راستے پہ چلائیے بھائی. دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے, سپر ہائی وے جا رہا ہے حیدرآباد تک. آپ سے کوئی کہے یہ جو کچا راستہ جا رہا ہے نا, یہ بڑا شارٹ کٹ ہے, اس سے چلے جاؤ, آپ مانیں گے اس کی بات کو؟ آپ تو کہیں گے بھائی میں سینکڑوں بسیں روزانہ جا رہی ہیں, گاڑیاں جا رہی ہیں, سواریاں جا رہی ہیں روز, سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں روزانہ جاتی ہیں اور حیدرآباد پہنچ رہی ہیں. میں کیوں بھائی, جب یہ مستند راستہ ہے, سب اس سے جا کے اسی سے جاتے ہیں اور منزل پہ پہنچ رہے ہیں, میں اس کچے راستے پہ کیوں جاؤں؟ کیا پتہ ڈاکو مل جائے, کیا پتہ کیا ہو بیچ میں, کوئی قبول نہیں کرے گا. تو یاد رکھیں صراط مستقیم ایسا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. یہی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں, دیکھو یہ صراط مستقیم ہے, اس کی اتباع کرو, اس پر چلو, اور دوسرے راستوں پر, کسی دوسرے راستے پر مت چلنا, ورنہ تم راستے سے ہٹ جاؤ گے. وہی بات ہے جو ہم کہیں گے سپر ہائی وے سے ہٹ کر چلنے میں, وہی بات تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ کسی دوسرے راستے پہ مت چلنا, ورنہ دیکھو راستے سے ہٹ جاؤ گے, منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. فتفرق بكم عن سبيلي, اللہ کے راستے پہ نہیں رہو گے تم, ہٹ جاؤ گے. اور اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں, سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے, یہ دعا اللہ نے واجب, یہ دعا بھی اسی کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کا. اس دعا کو فرمایا واجب ہے, واجب مانگو, اس کو نہیں مانگی گے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. مسئلہ یہی ہے, اگر کسی نے قرآت کر لی, سورت پڑھ لی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اور پوری قرآت ہی چھوڑ دی, نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ سورت ملائی, تو یہ تو فرق چھوٹا, اس سے تو نماز ہی نہیں ہوئی. اور ان دو میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دی, سورہ فاتحہ چھوڑ دی یا سورت چھوڑ دی, تو اب سجدہ صاف کرنا پڑے گا ورنہ نماز دہرانی پڑے گی. مانگو, اس دعا کو مانگو, مانگو, یہ ضروری کہلوایا اللہ تعالی نے. اور نہ جانے ہم کتنی مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں, فرض پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے یہ دعا مانگی جاتی ہے, امام پڑھتا ہے تو ہماری طرف سے بھی ادا ہوئی. اور اسی طریقے سے نوافل میں تو ہم خود پڑھتے ہیں, سنتوں میں تو ہم خود یہ دعا مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اس کے بعد آمین کہنا بھی مسنون ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین, سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے لیکن اس کا کہنا مسنون ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے, آمین دونوں طرح سے کہنا سنت سے ثابت ہے، آہستہ آواز سے بھی اور بلند آواز سے بھی، آہستہ بھی اور بلند بھی. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ آمین آہستہ کہنا افضل ہے اور بلند آواز سے کہنا جائز ہے. آہستہ کہنا افضل ہے، زیادہ فائدے کی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آمین کا مطلب ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو. آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمین دعا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمین بھی ایک دعا ہے. اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، یعنی چپکے چپکے. لہذا آمین کو آہستہ کہنا افضل ہوا، اگرچہ کوئی بلند آواز سے کہے تو جائز ہے، بس اتنا ہے. لیکن رواداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، رواداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آمین تین قسم کی ہے. آمین بالسر، یعنی آہستہ آواز سے آمین کہنا. دوسری آمین ہے آمین بالجار، بلند آواز سے آمین کہنا. یہ دونوں ٹھیک ہیں. ایک تیسری قسم ہے آمین بالشر، شر کے ساتھ آمین کہنا، ضد میں آ کر. سب آہستہ آمین کہنے والے ہیں، ایک آدمی نے بلند آواز سے کہی. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مذہبی رواداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس انہوں نے نماز پڑھی. تو شافعی مذہب کے مطابق جو چیزیں تھیں نماز میں وہ چھوڑ دیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق نماز پڑھی. اور بعد میں فرمایا مجھے شرم آئی کہ اتنے بڑے امام کی قبر کے پاس میں نماز پڑھوں اور اپنے مذہب کے مطابق پڑھوں، میں نے ان کے مذہب کے مطابق پڑھی. یہ لوگ تھے جن کا دل بنا ہوا تھا. تو صراط مستقیم یہ راستہ ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت، آپ نے نماز کیسے پڑھی، ہم بھی ویسے ہی پڑھیں. آپ نے تجارت کیسے کی، ہم بھی ویسے ہی کریں. آپ نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، ہم بھی ویسے ہی گزاریں. آپ نے دوستوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، ہم بھی ویسے گزاریں. رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ برتاؤ تھا، ہمارا بھی ویسے ہی ہو. اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. اور ایجابن اور سلبن دونوں طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو واضح فرما دیا کہ یہ نہیں، یہ والا راستہ اور یہ والا راستہ نہیں، دونوں پہلو بیان فرمائے. پھر آگے جو لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کا اصول یہ ہے کہ اس کا بعض حصے کی تشریح کرتا ہے. ایک حصے میں وہ حکم یا کوئی بات ہوگی، تفصیل کے ساتھ نہیں ہوگی، اس کی تفصیل دوسری جگہ آ جائیں گی. اب جیسے یہاں ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعامات فرمائے، بس یہاں تفصیل نہیں ہے کون لوگ ہیں وہ جن پر انعام ہوئے. دوسری جگہ سورہ نساء میں اس کی تفصیل موجود ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، وہ ساتھ ہوں گے کن لوگوں کے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعامات فرمائے. اور انعامات کس پر فرمائے؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نبيين صديقين شهداء اور عام نیک لوگ, انبیاء علیہ السلام صدیقین اور شہداء اور عام نیک لوگ, صالحین جو اتباع شریعت کے ساتھ چلتے ہوں, زندگی گزارتے ہوں, عام نیک آدمی. یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہیں, اور جس درجے سے ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے, جس ترتیب سے, اسی ترتیب سے جو جس طرح ہر اگلا درجے والا پچھلے درجے والے کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. جیسے سب سے پہلے انبیاء کا ذکر آیا, یہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے. اس کے بعد صدیقین کا ذکر ہے, یہ اس کے بعد طبقہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد. اور پھر اس طبقے کے بعد ذکر ہے شہداء کا, یہ تیسرے نمبر پر ہیں. اور چوتھے نمبر پر ہیں والصالحین, یہ عام نیک لوگ ہیں. درجہ بندی کے اعتبار سے ذکر فرمایا, بس سمجھ لیجئے. اب ایک طبقہ تو ہے نہیں, صدیقین نہیں ہے, وہ انبیاء علیہ السلام اس وقت نہیں, ان کا دروازہ بند, ان کا سلسلہ بند. لیکن آگے کیا فرمایا, وہ صدیقین یہ موجود ہیں, یہ ہر زمانے میں رہیں گے. وہ شہداء کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کس کی قسمت میں شہید ہونا لکھا ہے, اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے. اور وہ صالحین عام نیک لوگ, معلوم ہوا یہ دو طبقے ہیں, نمبر ایک صدیقین اور صالحین. یہ دو طبقے ایسے ہیں جن کو ہم پہچان سکتے ہیں اور علامات سے, اور ان پر اللہ کے انعامات برستے ہیں. یہ طبقہ ہے کون؟ صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ صدیقیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو اس کی تفصیل کی گئی ہے. صدیق کون ہوتا ہے؟ الذی لا یخالف قوله حاله, اس کا قول اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے حال کی مخالفت نہ کرے. یعنی اس کی جو زبان سے کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. الذی لا یخالف قوله حاله, کہ ایسا نہیں ہے کہ کہتا کچھ ہے عمل کچھ نہیں ہے, دوسروں کے لیے کہنا ہے عمل اپنے لیے کچھ بھی نہیں. یہ مسلمان تو ہے, ایمان والا بھی کہلائے گا, لیکن صدیق نہیں کہلائے گا, صدیقیت کے درجے پہ نہیں ہے. ہاں اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ جس پر عمل نہیں کر رہا وہ کہہ سکتا ہے, دوسروں کو دعوت دے سکتا ہے. یہ جو آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اس میں داخل نہیں ہے یہ شخص. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو, کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو تو کہتے کیوں ہو. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. اور اس آیت میں ترک دعوت مراد نہیں. یہ کس نے لکھا تھا؟ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضرت میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں, عید کی نماز بھی پڑھاتا ہوں, بیانات بھی کرتا ہوں, اس میں بہت سی باتیں ایسی کہتا ہوں جن پر خود میں عمل نہیں کر پاتا. تو یہ تو اس آیت کے ذیل میں داخل ہو گیا کہ اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. تو حکیم الامت نے جواب لکھا, نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ آیت ترک دعویٰ کے لیے ہے, ترک دعوت کے لیے نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کا دعویٰ مت کرو. تہجد پڑھتے نہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے, میں پڑھتا ہوں تہجد, اس کے لیے ہے. نہیں اس طرح بات نہ کہو, جب کرتے نہیں ہو تو کہتے کیوں ہو, اس کے لیے ہے. ہاں اس کے لیے نہیں ہے کہ تم دعوت بھی نہ دو کہ بھائی تہجد پڑھنی چاہیے, تہجد کی ترغیب بھی نہ دو. اس کی تو دو ترغیب, تو دو لوگوں سے کہو تو صحیح, لوگوں سے کہو تو صحیح, لیکن دعویٰ جو چیز کرتے نہیں ہو اس کا دعویٰ نہیں کرو کہ میں یہ چیز کرتا ہوں. اس کے لیے ہے یہ آیت. تو کہنا تو اس کے لیے جائز بھی ہے, لیکن صدیقیت کا درجہ یہ ہے کہ جو وہ کہے اس کو کرے بھی. یہ اعلیٰ درجہ ہے صدیقیت کے درجے پر. وہ فائز ہوگا جو کہے وہ کرے بھی, کرتا بھی ہو. اور دوسری بات فرمائی کہ الذی لا یتغیر ظاہرہ من الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ, اس کا باطن اس کے ظاہری حالات سے تبدیل نہ ہوتا ہوں. ظاہری حالات دیکھ کر اور اس کا اندر کا معاملہ تبدیل ہو گیا, جس کو ہم کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس, جہاں جاؤ ویسی کرو, بس وہیں کے رنگ میں رنگ جاؤ. نہیں ہے ایسا نہیں, یہ صدیقیت نہیں ہے. صدیقیت کا مرتبہ یہ شخص صدیقیت کے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا کہ جہاں جائے بس وہاں کے رنگ میں رنگ جائے. صدیق تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ماں سے اگر کوئی بچہ اس کا چھیننے کی کوشش کرے تو اور لپٹ جاتا ہے, اس سے ماں کے کپڑوں کو پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے. تو گندے ماحول میں جا کر کسی گناہ کے جانا پڑ جائے کسی جگہ سے, ایسی جگہ سے جہاں گناہ کے مواقع ہوں, بے پردگی ہو, تو ایسے موقع پہ صدیق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر کے وہاں سے گزرتا ہے. کسی ایسے بازار سے گزرنا پڑا, عورتیں ہیں, بے پردگی ہے, اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور زیادہ وہ نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے اور وہاں سے گزر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہری آلات کو دیکھ کے اس کا باطن بھی متاثر ہو گیا. نہیں نہیں بھائی, یہاں تو حفاظت نہیں ہو سکتی, بس ٹھیک ہے جیسے چاہو نظر استعمال کر لو. یہ صدیقیت نہیں ہے. اور تیسری چیز فرمائی الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ, جو اپنی محبوب کی خوشنودی کی خاطر دونوں عالموں کو قربان کر دے, دونوں عالم کو, دنیا کو بھی آخرت کو بھی قربان کر دے اللہ کے لیے. الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ, اپنے محبوب کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دونوں عالموں کو قربان کر دے. دنیا تو سمجھ میں آتی ہے, دنیا میں گناہ نہ کر کے, اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے. تو اس طرح آخرت کو, دنیا کو قربان کر دیا اللہ پر گناہ نہ کر کے. حضرت فرماتے تھے گناہ مت کرو باقی سب کچھ کرو, بس گناہ مت کرو باقی جو چاہو کرو. اور آخرت کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آخرت میں جنت کی میں جانے کے شوق میں اور جہنم سے بچنے کے وجہ سے اعمال نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے, اللہ کو مقصود بنائے, بس یہ اعلیٰ درجہ ہے. ہاں اگر کوئی جنت کو بھی مقصود بنا کے چل رہا ہے تو یہ بھی جائز کا درجہ ہے, کوئی اس میں یہ گناہ نہیں ہے. لیکن صدیق کا جو مقام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے تو آپ چاہیے بس. وہ جو محمود نے کہا تھا کہ اس وقت جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی, تو کسی نے ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھا, کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا, کسی نے کسی اور قیمتی چیز پہ ہاتھ رکھا, تو ایاز ایسے ہی کھڑا رہا. تو محمود نے پوچھا تم ایسے کھڑے ہو, تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ اس نے کہا آپ اپنی بات پہ قائم بھی ہیں یہ بتائیے. اس نے کہا ہاں میں تو قائم ہوں, میں نے تو ابھی کہا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا. تو اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا, بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. بس یہی مقام ہوتا ہے صدیقیت کا. عام لوگ جنت پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں لیکن صدیق کی نظر ہوتی ہے اللہ پر, یہ مقام اس کا ہوتا ہے. تو بس سمجھ لیجئے, ایک ہوتا ہے پاسنگ مارکس, ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ, دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے. پاسنگ مارکس, گریس مارکس بھی کہتے ہیں اس کو, گریس مارکس مل گیا آپ کو. اور ایک ہے ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے, گریس مارکس کا کچھ اور ہوتا ہے. اور گریس مارکس والے کو کوئی فیل نہیں کہتا, وہ بھی پاس ہے, لیکن ایکسیلنٹ کی بات الگ ہے. تو جنت کو جو مقصود بنا کر گناہوں سے بچ رہا ہو اور نیکیاں کر رہا ہو یہ بھی صحیح ہے, لیکن جو اللہ کو مقصود بنا کے چل رہا ہو, یا اللہ بس مجھے تو آپ مل جائیے, یہ جو کہا گیا نا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم تو اللہ کے ہیں, ہم تو اللہ کے ہیں. کیا ہے اللہ؟ اللہ پر نظر ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. اسی لیے تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جو یہ کلمہ کہہ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خاص رحمتیں بھی ہیں, عام رحمتیں بھی ہیں. واولئک هم المهتدون, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, جن کو ہدایت مل گئی. آپ تعبیرات مختلف ہیں, صاحب نسبت ہو گئے, اہل تقویٰ ہو گئے, متقی ہو گئے, کچھ بھی کہہ لیجئے, عباد الرحمن ہو گئے, اللہ کے نیک بندے, خاص بندے ہو گئے, یا یہاں کہہ لیا گیا کہ مہتدین, مہتدون, ہدایت یافتہ ہو گئے. تعبیرات مختلف ہیں, مفہوم ایک ہی ہے سب کا. تو یہ وہی ہے, یہ صدیقیت کا مقام ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ہی کے تو ہیں ہم اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہ صدیقین کا مقام ہوتا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, عام نیک لوگ اور کیا صدیقین, بس یہی دو طبقے ہیں جن کو ہم علامات سے پہچان سکتے ہیں. اور جہاں ایسے لوگ مل جائیں, تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں, بس غنیمت سمجھنا چاہیے, غنیمت سمجھنا چاہیے. کوئی تو بات تھی کہ نہ صحابہ نے اور نہ صحابہ کے بعد آنے والے طبقے نے, تابعین نے, ان حضرات نے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے دمشق پہنچے, اور کوفہ میں یہ رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صحبت میں. وہاں پہ رہے, کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا, اور اس خط میں یہ لکھا کہ آپ ہم پر احسان فرما دیجئے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیجئے, یہاں بھیج دیجئے, بس یہ اپنا ٹھکانہ یہیں بنائیں, ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان سے مستفید ہوں, ان سے دین سیکھیں, روحانیت سیکھیں, نسبت تقویٰ سیکھیں, بس یہ چیزیں ہم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ ہمارے پاس بھیج دیجئے. حضرت عمر نے جواب لکھا, میں تم لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دے کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں, ورنہ یاد رکھو عبداللہ ابن مسعود وہ آدمی ہے جن کے علوم کا میں بھی خود محتاج ہوں, ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی مجھے خود ضرورت ہے, حضرت عمر فرما رہے ہیں. لیکن میں تم لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دے کر میں ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں, یہ جواب دیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں بھیجا کوفہ میں. جو صحابی جہاں گئے, اللہ اکبر, بس مالابار میں دو صحابہ گئے تھے, اور انہوں نے کوئی خاص تبلیغ بھی نہیں کی, تبلیغ وغیرہ نہیں کی انہوں نے, یہ بھی خاص بات بتا دو, بس کاروبار شروع کیا, معاملات, لین دین, رہن سہن اتنا صاف ستھرا تھا, کہ اسلام پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ پوری ریاست مالابار اسلامی اسٹیٹ بن گئی، مسلمان ہو گئے، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. یہ دو صحابہ کی کرامت تھی. جہاں جو چلا گیا بس محفل سج گئی، وہاں باہر آ گئی. تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں پہنچے کوفہ میں، وہاں انہوں نے ایک دھوم مچا دی. تو یہ یہاں سے حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ دمشق پہنچ گئے. وہاں منتقل ہونا پڑا کسی کام سے، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اپنے وطن کو چھوڑ کے آدمی دوسرے وطن جانا پڑتا ہے. وہاں پہنچے اور اللہ سے دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. وہاں جا کے سب سے پہلے دعا یہ کی، اے اللہ مجھے کسی اللہ والے کی صحبت میسر فرما دیجئے. اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کسی اللہ والے کی صحبت میسر فرما دیجئے. آسان فر میسر من ہے آسان ہو جانا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ ان کے برابر میں آ کر تشریف فرما ہوئے انہوں نے، اور ان کے اوپر اتنا روب تھا کہ ان سے تو نہیں پوچھا، دوسروں سے پوچھا بھائی کون صاحب ہیں. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی. تو حضرت علقمہ نے، بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے بخاری شریف میں، تو حضرت علقمہ نے ان سے عرض کیا، سلام دعا کی، ان سے عرض کیا میں نے ابھی یہ دعا کی تھی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اور اللہ نے میری دعا ایسی قبول فرمائی ہے کہ آپ سے ملاقات کروا دی فوراً اسی وقت. بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے، ہاتھ کے ہاتھ دعا قبول ہو جاتی ہے، طلب کی برکت ہوتی ہے. کبھی فوراً دے دیتے ہیں، کبھی تڑپا کے دیتے ہیں. تو یہاں فوراً مل گیا، ملاقات ہو گئی. تو بھائی کوئی تو بات ہے، یہ جو ہے نا صراط مستقیم، صراط مستقیم یہ ایسے نہیں آتی، یہ ایسے نہیں ملتی. انسان محتاج ہے نمونے کا، نمونے کے ساتھ چلتے ہیں. مکان بناتا ہے تو نقشہ پہلے بنایا جاتا ہے، پھر مکان اس کے مطابق بنتا ہے. کپڑے سیے جاتے ہیں تو فرما بنایا جاتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. ہر چیز کا ایک نمونہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے وہ چلتا ہے، ورنہ نہیں چل پاتا. کھانا پکانا، تو وہ کوئی کھانا پکانے والا جاننے والا ہو جو کھانا پکانا جانتا ہو. پڑھنا پڑھانا، تو کوئی پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہو اس کے پاس جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، آپ موٹر سائیکل لے لیجئے، سائیکل لے لیجئے، آپ خود نہیں چلا سکتے، کوئی چلانے والا ہوگا آپ اس کے پاس جائیں گے، بھائی ہمیں بھی سکھا دو. گاڑی چلانا آپ نہیں سیکھ سکتے، خود نہیں کر سکتے، جو گاڑی چلانے والا ہو آپ اس کے پاس جائیں گے، ہمیں بھی ڈرائیونگ سکھا دو. تو صراط مستقیم بھی ایسے ہی ہے. یہی تو وجہ ہے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ رہے ہیں. یار ان یہ وہ لوگ ہیں جن کو صراط مستقیم کی فکر تھی کہ اللہ مجھے کسی صاحب نسبت، کسی اللہ والے کی صحبت آسان فرما دیجیے. اس لیے خوب سمجھ لیں اچھے طریقے سے، خوب اچھے طریقے سے، ہمارے مذہب، ہمارے مشرب کی بنیاد دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزیں. اور یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے لکھ دیا اس بات کو، اس کا اس امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے یہ بات لکھ دی. نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو رجال اللہ. بس نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو رجال اللہ. کتاب اللہ سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور نمبر دو رجال اللہ، جو اس کتاب کے مطابق چلنے والے اہل اللہ ہیں وہ. بس ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. کتاب اللہ کے معیار پر اہل اللہ کو پرکھا جائے. کتاب کے معیار پر پورے اترتے نہیں اترتے. شریعت کی کتنی پابندی ہے، سنت کی کتنی اتباع ہے. بس کتاب اللہ رجال اللہ، جن طبقوں نے، بعض طبقوں نے ایک چیز کو لیا، صرف کتاب اللہ کو لیا، وہ بھی گمراہ ہوئے، اور بعض طبقوں نے صرف رجال اللہ کو لیا وہ بھی گمراہ ہوئے. یہ ہمیں بس ہمیں قرآن کافی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے قرب قیامت میں جو کہیں گے صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے, بس کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ ویسے تو بڑا بظاہر بڑا نورانی معاملہ لگتا ہے کہ ہاں جی قرآن قرآن ہے, لیکن غور سے دیکھیں تو نہ, یہ غلط ہے. صرف قرآن کافی ہے. کتاب پڑھ کر کوئی سائیکل نہیں چلا سکتا, کتاب پڑھ کر کوئی تیر نہیں سکتا, کتاب پڑھ کر کوئی کھانا نہیں بنا سکتا. کیا وہ اللہ تک پہنچے گا کتاب پڑھ کر؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. پر فریب باتیں ہیں, کتاب اللہ کافی ہے. تو کتاب اللہ, دیکھیں ایک بات سے اس کو سمجھیں کہ ایسے تو بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے جن کو کتاب صحیفہ نہیں دیا گیا, نہ کوئی کتاب دی گئی نہ کوئی صحیفہ دیا گیا. صرف انبیاء علیہ السلام آئے, انہوں نے اپنی امت کو تعلیم دی اور اس دنیا سے چلے گئے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ صرف کتاب آئی ہو نبی نہ آیا ہو, کہیں نہیں ہوا. کتاب آئی ہو یا صرف صحیفہ آیا ہو, نبی کوئی نہ آیا ہو اس کے ساتھ, یہ نہیں ہوا. کہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہ کتاب آئی ہو اور صحیفہ آیا ہو, نبی نہ آیا ہو اس کے ساتھ. تو وہ اسی سے سمجھ لیجیے کہ یہ نعرہ کتاب اللہ کافی ہے ہمارے لیے بالکل غلط ہے, گمراہی کی بات ہے. اللہ کے طریقے سے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ نے تو ایسا نہیں کیا, جہاں کتاب دی وہاں نبی بھی بھیجا اس کے ساتھ, صحیفے بھیجے تو نبی بھی بھیجا. وجہ اس کی ہے کہ اس صحیفے میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے, وہ کر کے دکھایا. قرآن کریم میں یہ تو موجود ہے, نماز پڑھو, نماز کی کتنی رکعتیں ہیں, فجر کی کتنی ہے, ظہر کی کتنی ہے, عصر کی, مغرب, عشاء کتنی ہے, کوئی تفصیل نہیں ہے. یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ کی سنت کو دیکھ کر پتا چلا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, کس وقت کی کتنی پڑھنی ہے, یہ آپ کو دیکھ کر پتا چلا. صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کیا بات ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھ لو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. صرف نماز کے معلوم ہوا, صرف نماز کے ظاہر میں اتنی طاقت ہے کہ تم ایسا کر لو جیسے میں پڑھ رہا ہوں, ظاہر ایسا بنا لو تب بھی تمہاری نماز نماز ہو جائے گی. جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, یہ نہیں فرمایا صلوا کما اصلی, ویسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, یہ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. ایسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں, یہ نہیں فرمایا. ارے میری امت کے لوگوں, صرف جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے تم بھی پڑھ لو, دیکھو میں قیام میں کیسے کھڑا ہوتا ہوں, تم بھی ایسے کھڑے ہو جاؤ. یہ جو ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں, انگلیاں ایسے رکھنی چاہیے, یوں ہاتھ رکھنا چاہیے, ناف کے نیچے رکھنا چاہیے, پیر کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں, پیروں میں اتنا فاصلہ ہو, نگاہیں کس طرف, ساری یہ نماز کا ظاہر بنانا ہے. اگر صرف ہم نے یہ بھی کر لیا نا, نماز کا ظاہر حضور کے مطابق بنا لیا, بس کام بن جائے گا, ایک دن باطن بھی بن جائے گا. اللہ کی سنت یہی ہے کہ پہلے ظاہر بنا لیں ہم, باطن اللہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ہے صراط مستقیم, جو سیکھنے سے آتا ہے, دیکھنے سے آتا ہے, ساتھ رہنے سے آتا ہے. اس لیے ایک نمبر ایک کتاب اللہ, نمبر دو رجال اللہ, جنہوں نے کتاب اللہ کو لیا وہ بھی گمراہ ہوئے, اور جنہوں نے رجال اللہ کو لیا وہ بھی گمراہ ہوئے. صرف رجال اللہ کو لے لیا تو کہاں سے کہاں پہنچے, قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یہ سب صرف رجال اللہ کو لے لیا. ان رجال اللہ کو کتاب اللہ کے معیار پہ پرکھا نہیں کہ یہ رجال اللہ کتاب اللہ کے معیار پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. بس صرف رجال اللہ کو دیکھ کر چلے تو گمراہ ہوئے, یہاں تک کہ یہ سب بدعات اور رسومات ہو رہی ہیں. دونوں طبقے گمراہ ہیں, اور وہ طبقہ جو دونوں کو ساتھ لے کر چلا, کتاب اللہ کو بھی رجال اللہ کو بھی, یہ طبقہ ہدایت پر ہے. اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی مرقات میں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے. فرمایا من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق, ومن تفقه ولم يتصوف جس نے تصوف حاصل کیا لیکن تفقہ حاصل نہیں کیا وہ زندقے کو پہنچ جائے گا, گمراہی کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا. اور جس نے من تفقہ ولم يتصوف فقط تفسق, فرمایا جس نے فقہ تو حاصل کر لیا, دین کا علم حاصل کر لیا, لیکن کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی, رجال اللہ میں کسی کو تلاش کر کے اس کا دامن نہیں پکڑا, فقط تفسق, وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا, فسق میں فجور میں مبتلا ہو جائے گا. ومن جمع بینہما فقط تحقق, جس نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا, تصوف کو بھی یعنی اہل اللہ کی صحبت کو بھی, رجال اللہ کو بھی, اور فقہ کو بھی, علم دین کو, دین کا علم, ان دونوں کو جمع کر لیا, فقط تحقق, بس یہ حق پر پہنچا, یہ صحیح راستے پر ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب دوسرے امام کا قول سنیے, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی, اس امت کے جس میں ہم اور آتے ہیں, یہ آخری حصہ ہے اس امت کا, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها, آخر حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اس طریقے سے جس طرح پہلے کے حصے کی اصلاح ہوئی ہے, امت کے پہلے حصے کی جس طرح سے اصلاح ہوئی ہے. تو امت کے پہلے حصے کی اصلاح کیسے ہوئی؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, اللہ ہی تو ہے جنہوں نے رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے, جن لوگوں میں بھیجا انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ, پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سناتا ہے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ دعوت ہے, دعوت ہے, آپ اس کو دعوت کہہ لیں, دعوت و تبلیغ کہہ لیں, یہ ہے. ویزکیہم, تزکیہ, یہ خانقاہ ہو گیا, تصوف ہو گیا, اہل اللہ کی صحبت ہو گئی, کچھ بھی کہہ لیجئے. اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت سکھاتا ہے, یہ تعلیم, تعلیم کتاب کیا ہے, مدرسہ, علم. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے اس امت کے اول حصے کی اصلاح ہوئی ہے. سمجھ لیں, جو ان تین چیزوں کو ساتھ لے کر چلے گا اس کی اصلاح کی توقع ہے، اس کی اصلاح کی توقع کی جانی چاہیے، امید ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ یہ اول طبقے سے میل کھا گئی اس کی، اس کا حصہ دعوت و تبلیغ میں بھی ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی جوڑا کریں، خدا کے واسطے جوڑا کریں، میں تو اللہ کے ہاں بری ہوں الحمدللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ اس محنت میں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، آپ حصہ ڈالیے اپنا، تھوڑا ہی صحیح آپ ڈالیں تو صحیح، ورنہ سمجھ لیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں صاف صاف، اگر ہمارا میل نہیں کھا رہی ہماری یہ چیز تو پھر ہم کہاں کیسے ہم اصلاح کی امید رکھیں۔ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ہرگز اصلاح نہیں ہوگی آخری حصے کی، اس امت کے آخری حصے کی، مگر جب تک کہ وہ اس راستے پر نہ آ جائے جس راستے پہ چل کے اس امت کے اول حصے کی اصلاح ہوئی ہے، اور اول حصے کی اصلاح اسی طرح ہوئی ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ حضور آیتیں پڑھ پڑھ کر دعوت دیتے تھے، کوئی کافر آیا حضور نے اس پہ قرآن پڑھا، قرآن توفیل توسی، انہوں نے اپنے وہ جو ہے نا کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی، نہیں سنوں گا قرآن نہیں سنوں گا، مگر ایک دن ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی دیکھو ان کی بات مت سننا، ایک دن وہ گزر رہے تھے حضور قرآن پڑھ رہے تھے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں شاعر ہوں، شاعر فصیح و بلیغ شاعر ہوں، کلام کی فصاحت اور بلاغت کو میں پرکھ سکتا ہوں کہ یہ کلام فصیح اور بلیغ ہے یا ایسی کلام ہے، میں کیوں کہ ان کی باتوں پہ جاؤں، میں خود فیصلہ کیوں نہ کروں، روئی نکالی قرآن سنا، وہ قرآن ظاہر ہے اللہ کا کلام، وہ دل میں گھر کرتا گیا، بس ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ دعوت ہے، اور دوسرا وہ یزکیہم تزکیہ ہے، تزکیہ یہی ہے کہ بھائی مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے، کسی اللہ والے سے علاج پوچھ لیں، اس کو بتائیں، جیسے آپ کو زکام ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہیں جاتے، بخار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے، بس ایسی ہی روحانی بیماریاں ہیں، کسی روحانی معالج کے پاس جائیں، یہ تزکیہ ہے، شرعی پردہ نہیں ہے، گھر میں رہتے ہیں اور شرعی پردہ نہیں، سال ہا سال ہو گئے سوچتے سوچتے مگر عمل نہیں ہو پاتا، خالو ہیں خالو جن بچیوں کے خالو ہیں ان سے پردہ نہیں کرتے، پھوپا ہیں جن بچیوں کے ان سے وہ کہتے ہیں میں تو پھوپا ہوں میں ان سے کیا پردہ کروں، میری تو بچیاں ہیں بیٹیوں کے برابر ہیں، وہ اللہ کے بندے بیٹیوں کے برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ بھی نہیں ہے، بیٹیوں کے اوپر قیاس کر لیا، جیسے بیٹیوں کا پردہ نہیں ہے باپ سے ایسی تم بھی ہو گئے، اپنی سوچ تو نہیں چلے گی، یہ تو شریعت کی سوچ چلے گی، شریعت نے تمہیں کیا سوچ دی ہے، کیا معیار رکھا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے وہاں ایک مسجد میں، میرا جانا ہوا میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ ایک جوان لڑکی ہے میں اس کو قرآن پڑھاتا ہوں، کیا میں اس کو پڑھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، پہلے میں نے پوچھا بھی کہ آپ کس طرح پڑھاتے ہیں، بالکل میرے سامنے بیٹھتی ہے میں پڑھاتا ہوں، میں نے کہا نہیں غلط ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ تو میری بیٹی کے برابر ہے، یہ کیا بات ہوئی میری بیٹی کے برابر ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں بوڑھا ہوں میری بیٹی کے برابر ہے، میں نے ان کو تو کچھ نہیں کہا لیکن حکیم الامت کے ملفوظات میں ہے کہ بوڑھا آدمی زیادہ خطرناک ہے، بیعزت کے ملفوظات میں بوڑھا ہے تو یہ عجیب شیطان نے سبق پڑھایا ہوا ہے کہ تم تو بوڑھے ہو، بوڑھا آدمی زیادہ خطرناک ہے، یہ کون، میں عام آدمی کی بات نہیں ہے، تو اس لیے یہ تزکیہ ہے، اس کا تعلق تزکیے سے ہے، اور یہ جو ہے نا تزکیہ، میں آپ ایک حدیث آپ سمجھ لیجئے، اس حدیث کو محدثین نے حدیث ریا کا نام دیا ہے، حدیث ریا کا نام دیا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ اس کو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے سنانا چاہا اور فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میں اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا، تیسرا نہیں تھا، اور پھر حضور نے یوں فرمایا اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی تاری ہو گئی. پھر دوسری دفعہ ہوش میں آئے تو پھر بیان کرنے کی کوشش کی، پھر بے ہوشی تاری ہوئی. پھر تیسری دفعہ ایسے ہی ہوا، تین مرتبہ کے بعد یہ حدیث بیان کی. یعنی اتنا خوف آیا ان کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے. پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک قاری کو، مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن قاری کو لایا جائے گا. قاری سے مراد عالم، قاری بھی عالم بھی یہی مراد ہے، اور سخی کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا. تینوں سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں تو آپ جانتے ہیں ہم نے کتنا دین کا کام کیا. تینوں سے کہا جائے گا، عالم سے کہا جائے گا کہ لیقال انک قارئ فقط قیل، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تو لوگ تجھے قاری کہیں، وہ کہا جا چکا. سخی سے کہا جائے گا لیقال انک جواد فقط قیل، نہ تو نے یہ پیسے خرچ کیے، تو یہ جو تو کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کیے تھے، تو نے اس لیے کیے تھے کہ تجھے سخی کہا جائے، وہ کہا جا چکا. شہید سے کہا جائے گا لیقال انک جری ان فقط قیل، لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت جری ہے، بہادر ہے، وہ کہا جا چکا. یعنی مراد یہ ہے کہ جو غرض تھی وہ پوری ہو گئی دنیا میں، ہمارے پاس ہمارے لیے یہ عمل نہیں کیا تھا، تو ان کو ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اور صرف ایک عمل، ایک عمل، اس کو آپ ریا کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیں کہ جس کو صوفیہ نے کہا ہے کہ وہ حب جا کہتے ہیں اس جذبے کو کہ میں لوگوں کے دل میں ذرا میری اہمیت ہو، وقت ہو، ویلیو ہو، کچھ ویلیو. اور اس ویلیو، اس جو اپنی قیمت اس نے خود لگا رکھی ہے، اس کے مطابق اگر برتاؤ نہ کیا جائے، کہیں وہ جائے اور اس کے مطابق برتاؤ نہ کیا جائے، تو اس کو دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، یہ کیوں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو یہی چیز ہے جو یہاں پر ہے، لیقال انک قارئ فقط قیل، قاری کہا جائے، وہ کہا جا چکا. لوگوں کے دل میں تجھے مرتبہ چاہیے تھا، وہ مل گیا. سخی کہا گیا، قاری کہا گیا، اور بہادر کہا گیا، وہ کہا جا چکا. اب جہنم میں جاؤ. ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل. میں سوچتا ہوں ہمارے اندر تو بیسیوں بیماریاں ہیں، بیسیوں. یہ تو ایک عمل پر جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، ہمارا ہوگا کیا؟ ہمارے تو بیسیوں بیماریاں ہیں، ایک بیماری پر. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا، اس عالم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، اس عالم نے تلاوت اور قرآن نہیں پڑھا ہوگا، اور حدیثیں پڑھی نہیں ہوں گی، پڑھائی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، نمازیں پڑھی بھی ہوں گی، پڑھائی بھی ہوں گی، کیا کام آیا اس کے؟ کیا کام کیا آیا اس کے؟ ایک گناہ کی وجہ سے سارا علم، ساری نمازیں، سارا ذکر، ساری تلاوت گئی، سب اکارت چلے گئے. یہ ہے تزکیہ نہ ہونے کا انجام. اور تیسری بات ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم. بس یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ یا تو کن عالماً او متعلماً، یا تو عالم بنو یا طالب علم بن جاؤ. یعنی یا تو اچھی طرح علم حاصل کرو یا علماء سے پوچھ پوچھ کر چلتے رہو، جس مسئلے کی ضرورت پیش آئے علماء سے پوچھ لو، بس اس طرح چلو. یہ تین درجات ہیں جو صراط مستقیم ہیں. یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی. بس تین چیزوں کو جو ساتھ لے کے چل رہا ہے بس ٹھیک ہے، وہ اس کی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے، ورنہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اب تو یہ وہ زمانہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا, اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں کریں گے کہ علم چھین لیں لوگوں سے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء, اہل علم جو اپنے علم پر عمل کرنے والے باعمل لوگ وہ اٹھتے چلے جائیں گے, اٹھتے چلے جائیں گے. حتی اذا لم یترک عالما, جب کوئی عالم باعمل رہے گا ہی نہیں, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ اپنا بڑا بنا لیں گے جاہلوں کو. فسئلوا, پھر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا, کوئی بات پوچھی جائے گی, رہنمائی لی جائے گی کسی چیز میں, تو فافتوا بغیر علم, تو وہ لوگوں کو باتیں بتائیں گے بغیر علم کے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بس یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشگوئی فرما دی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بہت اخلاص, بہت درد دل کے ساتھ, اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.